فرمایا کہ حدینہ النجدین ہم نے ان کو دونوں رستے سمجھا دیے. یہ میرا سیدھا راستہ ہے, اس پہ چلو گے تو جنت, اور اس پہ چلو گے تو دوزخ, اس پہ چلو گے تو میری رضا, اس پہ چلو گے تو میری ناراضگی, کھول کھول کر بتا دی. اور انسان اور جن, باقی مخلوق نہیں, صرف انسان اور جن, ان کو یہ تمیز دے دی گئی, اختیار دے دیا گیا, چاہے تو سیدھے رستے پہ چلے اور چاہے الٹے رستے پہ چلے. اما شاکروں اما کفوراں, چاہے وہ میرے شکر گزار بن جائے چاہے میرا انکار کرنے والے بن جائے, اس کے اوپر انہیں پوری پوری آزادی میں نے دے دی. جن لوگوں نے چاہا کہ ہم نیکی کے رستے کو اختیار کریں, خود اپنی آزاد مرضی سے چاہا, اس رستے کو جنہوں نے اڈاپٹ کر لیا جو اللہ کی رضا کی طرف جاتا ہے, جو اس کی جنتوں کی طرف جاتا, اب اس کی سنت سمجھائی جا رہی ہے. اس کی سنت کیا ہے, اس کا طریقہ کیا ہے؟ تم نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے, تمہارے ایمان لے آنے سے, صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے کیا تجھے جنت کا کوئی داخلہ مل جائے گا؟ کہیں اس بات میں مغالطے میں نہ پڑ جانا کہ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ, وہ جو رسول نے کہا تھا کہ من قال لا الہ الا اللہ, وہ لا الہ الا اللہ کا جس نے تقاضوں کو پورا کر دیا وہ جنت میں جائے گا, دوسرا جنت میں نہیں جا سکتا. دنیا میں کوئی بھی انعام آسانی سے بس ایسے دے دیا جاتا ہے؟ اگر آسانی سے مل جائے تو وہ انعام رہتا ہے, وہ تو ایک عام سی چیز ہو جائے گی. جنت اور اس کی نعمتیں, یہ چھوٹا سا انعام ہے. کسی امتحان سے گزرے بغیر مل جائے گا. یہ اللہ کی رضا اور اللہ کا پیار, یہ چھوٹا سا انعام ہے. یہ زندگی جو 60-70 سال کے اندر ختم ہو جانی ہے, اس کے مقابلے پر وہ آسانیوں اور خوشحالیوں کی زندگی جس میں کبھی ختم ہی نہیں ہونا, یہ چھوٹا سا انعام ہے. کیا سمجھ رکھا تم نے؟ ایسے مل جائے گا؟ تمہیں آزمایا جائے گا, تمہارا امتحان ہوگا. امتحان ہوتا ہے تو سارے لوگ پاس نہیں ہوا کرتے, حالانکہ اس کلاس کے اندر انہوں نے ایڈمیشن لیا ہوتا ہے. جو اس صلاحیت کا ہوگا استاد پاس اسے کرتا ہے, جو اس صلاحیت سے نیچے ہوتا ہے وہ پاس نہیں ہوتا, وہ فیل ہو جاتا ہے, حالانکہ اس کلاس کے اندر بیٹھنے کا استحقاق وہ حاصل کر چکا تھا. پھر سارے بچے جو ایک ہی کلاس میں ہوتے ہیں, ایک ہی استاد عدل کے ساتھ انہیں پڑھاتا ہے, عدل کے ساتھ امتحان لیتا ہے, سارے ٹاپر ہوتے ہیں تو کچھ ٹاپر بنتے ہیں, کچھ مڈا کر رہ جاتے ہیں, تو پچھلے بینچر والے ہوتے. کلمہ پڑھنے کے بعد تم اس کلاس کے اندر تو شامل ہو گئے جن کو جنت میں داخل کرنا ہے, اب تمہیں امتحانوں سے گزارا جائے گا. کچھ لوگ اس میں فیل ہو جائیں گے, کچھ پاس ہو جائیں گے, پاس ہونے والوں میں کچھ مذاکر ہوں گے, کچھ ٹاپر ہوں گے. ہم پورے عدل کے ساتھ جتنے جتنے نمبر لیے ہوں گے اتنا اتنا درجہ قیامت کے روز ہم اسے عطا کر دیں. جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا پہ یوں فرمایا, ایک جنت اور دوسری جنت کے درمیان مرتبے اور مقام کے حوالے سے اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کا تم دیکھ رہے. وہ جو سب سے ہلکی جنت ہے اس کے بارے میں بھی کہا کہ وہ کچھ تمہیں ملنے والا ہے جس کو کبھی دنیا کی کسی بادشاہ کی، کسی شہنشاہ کی، کسی بڑے سے بڑے عامر کی، کسی بڑے سے بڑے جبروت رکھنے والے انسان کی نہ آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ اس کا تخیل بھی کبھی اس کے دماغ میں آ سکا، اتنی اچھی ان کو ملنے والی. ایسے دے دی جائیں ایک امتحان ہوگا. امتحان کے بارے میں استاد کو پتا نہیں ہوتا کیونکہ وہ عالم ہوتا ہے، علیم نہیں ہوتا. علیم وہ ہستی ہے، آپ پڑھ چکے ہیں فائلوں کے بدل پر، جس کا علم ازل سے ابد ابد ہوتا ہے اور جس کا علم ہستی ذات کی وجہ سے ہوتا ہے. اور عالم نے تو علم مطالعہ جات مشاہدات تجارت سے حاصل کیا ہوتا ہے. ایک وقت ہوتا ہے اس کے پاس علم نہیں ہوتا، ایک وقت ہوتا کہ اس کے پاس علم ہو دماغ خراب ہو جائے تو ایک وقت بھی علم نکل جائے، اس کے پاس ختم ہو جاتا ہے. علیم کا علم ازل سے ہے اور ابد ابد رہنا ہے. استاد کو نہیں پتا میں نے پڑھایا ہے اس نے فیض کتنا پایا ہے، اس نے امتحان اس لیے لینا ہے کہ میں جان سکوں کہ کون میری بات کو سن کر ابزارو کر چکا ہے، کون اس کے مطابق ڈھل چکا ہے. یہ میں نے دیکھنا ہے. جتنا کسی نے پھر یاد کر لیا ہوگا، جتنا پھر وہ اپنا تجربے اور مشاہدہ اور مطالعے کے ساتھ حاصل کرنے کے بعد اس نے اس کے مطابق پیپر حل کر لیا ہے، ویسے درجات اسے مل رہے ہیں. لیکن اللہ علیم ہے، انہیں یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس بندے کو امتحان میں ڈالوں گا، یہ پاس ہوگا کہ فیل ہوگا اور اس کا درجہ کتنا ہوگا، اس لیے نہیں. جنت اور اللہ کی رضا وہ مقام ہے جس کے پاس صرف پاک لوگ جائیں گے، دوسرے لوگ نہیں جا سکتے. تم نے کلمہ پڑھا، جنت کی ٹکٹ لے لی، کلاس میں بیٹھ گئے، امتحان شروع ہوا، پاس ہو گئے. لیکن انسان ہونے کے ناطے انسانوں کے اندر رہنے کے قابل ہو، جنتیوں کے ساتھ رہنے کے بھی قابل نہیں ہوئے. جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو جنت کے اندر بھی چلا جائے گا، پاس ہو کے اس کا نام و اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اس کا چہرہ دمک رہا ہوگا، اس کو دو لہروں سے اس دن میں نکالا جائے گا تاکہ ساری علائشیں اندر سے نکل جائیں. یہ ازمائش کی بھٹیوں میں انسان کو اللہ اس لیے ڈالتے ہیں کہ اس کے اندر جو علائشیں ابھی باقی رہ گئی ہیں وہ بھی نکل جائیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، ایمان لے آئے اور ایمان کو بھی اعلی مراتب پر ہے، ایک دن رسول اللہ نے کہا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا حتی اکون احب علیہ ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، جب تک میں اسے اس کی اولاد سے، اس کے آبا و اجداد سے اور تمام دنیا کے انسانوں سے، جب تک میں اسے سب سے پیارا نہ ہو جاؤں، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا. عمر بن خطاب فرمانے لگے کلمہ پڑا ہے، ایمان لائے ہیں، بڑا درجہ پا چکے، یا رسول اللہ وہ سچے لوگ تھے، ہماری طرح کے نہیں تھے، آپ مجھے ساری دنیا کے انسانوں سے پیارے، آپ مجھے میری اولاد سے بھی پیارے، میرے ابا اجداد سے بھی پیارے. لیکن یہ جو آپ نے کہا نا کہ اپنے آپ سے بھی، اپنی جان سے بھی، ابھی اس بارے میں میں نے کبھی سوچا نہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ مجھے آپ میری اپنی جان سے زیادہ پیارے. اور رسول اللہ نے کہا پھر تمہارا ایمان نہیں. تو اٹھ کے چلے گئے، واپس تشریف لے آئے، اور کہا کہ رسول اللہ آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. کہا اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا. کلمہ پڑھ لینے کے بعد صحبت رسول کے باوجود لازم نہیں ہے کہ اندر کی ساری علائشیں نکل جائے. وہ صحابہ تھے رضی اللہ تعالیٰ کا ٹائٹل تھا. کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ انہیں بعض جرائم میں سزا دینا پڑی. ایسے رہ جاتی ہے. اللہ جل شانہ وہ جو کبھی مال کی محبت, کبھی اولاد کی محبت, کبھی آبا و اجداد کی محبت, اور کبھی اقتدار کی محبت, یہ محبتیں جب رستے کی رکاوٹیں بنتی ہیں تو پھر اسلام اسے آزمائش کی بھٹیوں سے نکالتا. جس طرح ایک سنار سونے کو کنگن بنانا چاہتا ہو, سونے کو اندر سے میل کچیل اور اس کے اندر جتنی ملاوٹ ہے وہ نکالنا چاہتا ہو, تو کیا کرتا ہے؟ اس میں سے بتی میں گزار دیتا ہے تو میل کچیل اس کا الگ ہو جاتا ہے. یہ بھٹی کی تپش میل کچیل الگ کر دیتی ہے, ملاوٹیں الگ کر دیتی ہے. اور اس انسان کو بھی جب بھٹیوں میں سے گزارا جاتا ہے تو انسان نکھر جاتا ہے. وہی بدو پرلے درجے کے نالائق لوگ تھے. وہ بدو ہی جو بات بات پہ لڑ پڑتے تھے. وہ بدو ہی جو ایک گھوڑے اور ایک گھوڑی کی دوڑ پر 40 سال تک انسانوں کو قتل کرتے رہے تھے. وہ بدو ہی اس طرح کے اپنے گھوڑوں کو گھاس کھلانے کے لیے بھی دشمن کے علاقے, دشمن کسے کہتے جس کے یہاں ہریالی ہو اس کے علاقے پہ حملہ کرتے, اس کے علاقے کے مردوں کو قتل کر دیتے, عورتوں اور بچوں کو لونڈی اور غلام بنا لیتے اور اس علاقے پہ قبضہ کر لیتے. پھر ظالم اسی طرح کلمہ پڑھ لیا تو اللہ نے انہیں مختلف آزائے جھٹکوں سے گزارا, اندر کی انسانیت نکھر کے آ گئی کہ رحم آؤ گئے نہ ہوں گے. آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرنے والے شروع شکر ہو گئے. پھر جاہل بھی پوری دنیا کو تہذیب و تمدن سکھانے والے بن گئے. پھر بت پرست ہی بت اندر ابھی کہیں پہ خاندان کا بت, اپنے جان عصمت کا بت, میں نے کہا ہے اپنے نفس کا بت. جس پر رسول اللہ نے یوں کہا کہ خدا کی قسم کائنات کے اندر اتنا بڑا کوئی بت نہیں پوجا گیا جتنا بڑا بت خود انسان کا اپنا نفس. میں نہیں آئے لیکن ابھی وہ بت اندر پڑے ہوئے تھے. مختلف بھٹیوں سے گزارا رسول اللہ نے, وہ بت اندر کے ٹوٹنے شروع ہو گئے. جن کے ٹوٹ گئے وہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ عیب پر قائم رہ گئے. جنت ان لوگوں کے لیے انتد کل جنت, تم نے کیا سمے رکھا ہے کہ جنتوں میں ایسے ہی داخل کر لیے جائیں؟ حق اور باطل ازل سے ہے ابد تک رہنا ہے. اس کا رہنا بھی اللہ کے حکم سے ہے. تم لا الہ الا اللہ کہو, تم حق بات کہو تو باطل ٹھنڈے پیٹوں تمہیں برداشت کر لے, اس کا کوئی امکان نہیں. وہ جس کے تم ساتھی ہو, وہ جس کے ساتھ چلتے ہو, جس سے کھاتے پیتے ہو, وہ تو تمہارا یار غار بن گیا ہے. تم اللہ کی مرضی کے خلاف, اللہ کی مرضی کے حوالے سے اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات کہو, تمہارا دوست رہتا ہے کہ دشمن ہو جاتا ہے؟ دشمن ہو جاتا. اصحاب اخدود کا واقعہ تو آپ نے سنو, لوگوں نے اپنی سوچ کے اندر شامل کر رکھا ہے, اور وہ جادوگر جن کے جادو کو بناتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ شکست دینا چاہتا ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھتے ہیں تو وہ جادوگر بھی پکار اٹھتے ہیں کہ یہ جادو نہیں ہے, یہ کوئی رب ہے تو یہ کر لیتا ہے. اس نے کہا کس سے پوچھ کر تم اوپر ایمان لے آئے ہو, کیسے کہا دیا کہ کوئی اللہ ہے؟ فرعون جو ان پر انعامات کر رہا تھا کب لگے پہلے, جو اس کی فوج کا حصہ تھے جن کے بچے کا وہ کرتا تھا, وہ جن سے پیار کرتا تھا, جن کو اپنا اثاثہ قرار دیتا تھا, یہ جن کو اثاثہ قرار دے رکھا تھا, انہوں نے جب یہ کہا کہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, ہم مانتے ہیں کہ موسیٰ اللہ کے رسول ہیں, تو قدراوت نے اندر کے بت کی صورت میں کھڑے ہو کر کہا وہ کس سے پوچھ کر تم نے کیا ہے؟ شہنشاہ تو بادشاہ تو میں ہی چلا کے تھا, مرضی میں ہی کرنی چاہیے تھا, کس کی مرضی کو تم نے یہ کہہ دیا؟ اپنے لوگوں کو کہا کہ خندق کھو دو, اس کے اندر آگ بھر دو. آگ بھر دی گئی اور ان سارے اپنے ہی ساتھیوں کو اٹھا کر اس نے آگ کے اندر پھینک دیا, اور پہلی دفعہ یہ کلمہ اس وقت کہا گیا آگ کے اندر گرنے والوں نے کہا اس کو بھی رب کعبہ, ہم اس کے اندر جل کر مر جائیں گے, لیکن رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے. رب کعبہ, رب کعبہ کی قسم آج کامیاب. کچھ لوگ سمجھاتے ہیں کہ جناب دعوت کا کام ٹھیک کرنا چاہیے, اللہ ہی کا حکم ہے, ہم اللہ کے بندے ہیں, لا الہ الا اللہ کہہ لیا ہے, اس کی اطاعت کا جذبہ ہمارے اندر موجود ہے, لیکن اطاعت کرنی ہے, دعوت دینی ہے, تو اس طرح کیا دعوت دینی, کبھی دھرنے دینے شروع کر دیے, کبھی احتجاج کرنے شروع کر دیے, حکمت سے بند ہو کے کام کرنا. کائنات کے اندر سب سے بڑا حکیم کون گزرا ہے بھائی؟ کیا محمد رسول اللہ سے بڑھ کر کیوں گزرا ہے؟ جن کو الحکیم حکمت اور دوائیاں جن کو جنم لیتی ہیں وہ اللہ بارے کو انہیں پکڑ کے جن کو چلا رہے ہیں, ان کے ہدایات کے مطابق دعوت دینے والے بھائی اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا کام کیا, سچی ترین دعوت دی, حکمتوں کے ساتھ دی, پہلے پوچھ لیا کبھی جھوٹ بولتے عمر بھر کبھی دیکھا ہے؟ میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار ہے جو تم پہ حملہ کرنے والا ہے, وہ چھوٹی سی پہاڑی جس کے پیچھے اگر کنڈ افراد بھی ہوتے تو نظر آ جاتے, تو کہنے لگے کہ محمد تم کو تم کہہ رہے ہو, سچ کہہ رہے ہو, ہم مان جائیں گے, اور سنو پھر میں تمہیں بتاتا ہوں. وہاں پہ دعوت دی, پورے اسلوب کے ساتھ دی, کیا دعوت کو باطل نے قبول کر لیا؟ یہ ہو نہیں سکتا, چاہے جتنی مرضی حکمتوں کے ساتھ آپ دعوت دیں, ٹھنڈے پیٹوں باطل کبھی دعوت حق کو قبول نہیں کیا کرتا. یہ اس کی سرشت میں بھی ہے اور اسلام کی سرشت میں بھی ٹکراؤ ہوئی ہے. اگر کوئی کہے جناب میں بڑا کرم ہوں, میں اس طرح دعوت دیتا ہوں سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی مر جائے, ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے دعوت کے میدان. اگر وقت کا ابراہیم بھی ہو تو نمرود کی آگ کے اندر ازمائش میں سے جانا پڑتا ہے. وقت اگر یہی والے حصہ تو سلام بھی ہو سر بہن کٹوانا پڑتا, وقت نبی اللہ بھی ہو بہل آرے سے چیر دیا جاتا ہے, وقت نبی اللہ بھی ہو باطل کبھی سے برداشت نہیں کرتا, وہ پورے حکمتوں کے ساتھ بھی دعوت دے کہ لوگوں کی کنگیوں کے ساتھ اس کے اوپر سے اس کا ماسک چھین لیا جاتا ہے, وقت نبی دعوت دے تو ایک بادشاہ رکاسا کے کہنے پر اس ندی کا سر کاٹ کر قسط میں رکھ کر اپنی محبوبہ کو پیش کر دے. بعض لوگ کہتے ہیں کتنے بیوقوف ہیں, ذرا عقل مندی سے کام لیتے ہماری طرح تو بچ جاتے, اب دعوت بھی رک گئی. انسان اگر اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے خرچ ہو جائے, کامیاب ہو گیا کہ ناکام ہو گیا. یہ سارے انبیاء کامیاب گزرے اور ناکام وہ ہو گئے جنہوں نے ان کو مانا نہیں. ازمائش دو طرح ہے, ان کی بھی ازمائش ہے, ان کی بھی ازمائش. کبھی ازمائشیں انعام دینے کے لیے ہوتی ہیں اور کبھی ازمائشیں عذاب دینے کے لیے ہوتی ہیں. ان کے لیے ازمائش یہ تھی کہ نبی اللہ خود آئے ہیں, نبی اللہ اکرت کے ساتھ دعوت دے رہے ہیں, نبی اللہ خالص دعوت دے رہے ہیں, اس کا انکار کر کے ازمائش میں پڑ گئے اور دوزخ کا ایندھن بننے کے لیے تیار ہو گئے. اور نبی اللہ اپنے اللہ کے کہنے پر سچی بات کہتے ہوئے ذرا نہیں گھبرا رہے کہ اللہ اکبر کا ہے, اللہ ہی سب سے بڑا ہے, میں نمرود کو میں غلام کو اپنا اللہ نہیں مان سکتا. یہ اس ازمائش میں پڑ گئے اور اپنی جنتیں کھڑی کر لی. بنارس کا رات تک کائنات کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حکمت کے ساتھ دعوت نہیں دے سکتا. سوچا کہ گھر والوں کو دعوت دے کے دیکھوں, ممکن ہے یہ خاندان کے لوگ میرے ساتھ چل پڑے. کھانے پہ سارے خاندان کو بلا لیا, کھانا کھایا, پوچھا محمد کیوں بلایا ہے, دعوت تو تیری سمجھ آئی ہے, اپنے طور پہ تم نے حکمت کا کام جو کرنے تک کر لیا, اب بتا کہنا کیا چاہتے ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ کی بات سنائی کہ لوگوں میں تمہیں ڈرانے آیا ہوں اور تمہیں خوشخبریاں بھی دینے آیا ہوں کہ تم ایک اللہ کو مان جاؤ, قل لا الہ الا اللہ تفلحوا, تم کامیاب ہو جاؤ گے. میں تمہیں کامیابیوں اور کامرانیوں کی خوشخبریاں سنانے آیا ہوں. وقت بدل لگ, تیرے ہاتھ ٹوٹتے ہیں, برباد ہو جائے, ہمارا وقت اس لیے ضائع کرتا. سارے خاندان نے انکار کر دیا اور محمد رسول اللہ رو کے میں تمہاری عصمت برباد ہوتے دیکھ رہا ہوں, بچ جاؤ, تمہارے اپنے ہو جہنم میں نہ چلے جانا. آنسو بھی کوئی اثر نہیں کرتے, ایک نئی آزمائش میں پڑتے. سوائے ایک 11 سالہ بچہ کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے کہ بھیا بچے میں چھوٹا ہوں, بچے میں بیمار ہوں, میری آنکھیں بھی بیمار ہیں, بچے میری ٹانگیں کی بھاری کمزور ہیں, جب تک دان میں دان ہے محمد تیرا ساتھ دوں گا. اٹھانے والے علی مرتضیٰ کسی نے ساتھ نہیں دیا, سر اس چھوٹے سے 11 سالہ معصوم بچے, دیکھنے والے ہنس رہے تھے. یہ اللہ کے دین کو غالب کرنے نکلا ہے اس 11 سالہ بچے کے ساتھ. ایک اور آزمائش میں پڑ گئے. یہ آزمائش کبھی مکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ جان کی آزمائش کبھی کبھی آتی ہے اور کم آتی ہے, اور یہ بڑی ہلکی آزمائش ہوتی ہے. یہ جو مال کی آزمائش ہے یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. ہمارے بابا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جب آزمائش میں پڑ گئے تو وہ شیطان نے کیا کہا تھا, دو باتیں ہیں. اس نے کہا کہ تمہیں اللہ نے منع کر دیا ہے نا کہ قرآن درخت کے پاس نہیں جانا, وہ نہیں کھانا,
या बीवी दोनों को मना कर दिया है,
हाँ
नहीं जाएंगे।
ओ बोलो, अगर तुमने उनको खा लिया ना, इंसान की शिकायत तो है ही, रिश्ते वाले मिल जाएंगे, हमेश भी पा जाओगे।
अच्छा
इतफाक के जबान में हमला हुआ,
खा गया बता।
मोहम्मद रसूलुल्लाह के जमाने में भी जब दावत दी तो इतफाक के हवाले से एक जोरदार हमला हुआ, कहा कि इस तरह करो कि मुआशी बायकॉट कर दो मोहम्मद रसूलुल्लाह का, मुआशती बायकॉट कर दो मोहम्मद रसूलुल्लाह का, और दिन के साथ दिन का भी बायकॉट कर दो।
और ये तो आपने बचपन में पढ़ा होगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शबे अबी तालिब के अंदर बंद कर दिया गया।
आप शबे अबी तालिब में बंद हैं और दुश्मन ने ऐलान कर दिया है कि ये हक बात कहता है,
और मैंने अर्ज किया बातों को ठंडे पेटों से बर्दाश्त कर ही नहीं सकता, ये उसका भी मिजाज है,
उसने बर्दाश्त नहीं करना था, वो उसने किया। उसने कहा कि ना तो इनसे माल खरीदेगा ना इनको माल बेचेगा, तिजारत बंद, ना इनसे कोई रिश्ता करेगा ना इनसे रिश्ता लेगा ना इनको देगा,
मुआशी बायकॉट, मुआशरती बायकॉट।
और अगर इसी जुमले को मैं आज की जुबान में कहूं तो ग्लोबल विलेज के अंदर उन्होंने सैंक्शन भी लगा दी, सैंक्शन लग दी।
हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे जब ये शबे अबी तालिब का वाकया हुआ।
वो कहते हैं कि मुझे एक सहाबी ने बताया, रसूलुल्लाह के साथ वहां पे था, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दुश्मन ने बायकॉट कर दिया है हमारा, तो तुम्हारे पास जो कुछ खाने को आए वो ले आओ, तो एक जगह जमा कर देते हैं सारे मुसलमानों को, थोड़ा थोड़ा सबको बराबर दे देंगे। इतने मुसलमान तो दिल के पास तो वैसे ही खाने को थोड़ा था, वो थे ही गुलाम, उनके पास था ही नहीं, और कितने थे जिनके पास बहुत था, ईमान तो लगाया अजमाइश में पड़ गए,
हमारे पास तो है, हम तो थोड़ा थोड़ा करके रसूलुल्लाह के साथ कई दिन गुजार सकते हैं, क्या अपना माल भी अब रसूलुल्लाह के हवाले कर दे ताकि वो जो हमारे साथ भूखे हैं उनको भी दे ले। ईमान ने क्या कहा, हाँ दे दो, कामयाब सारे माल सारे का सारा, वरना मैंने कमाया है, मेरे बीवी मेरे बच्चे रसूलुल्लाह अभी भी मोहब्बत में यहां आए हैं, तो क्या उनका हक नहीं है, अगर मैंने दे दिया तो वो तो खत्म हो जाएगा, मेरे बच्चे क्या करेंगे।
एक आजमाइश है,
कहने ले आओ जाके दे दिया।
अब वो रहना कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके रोज खाने को मिलता,
तब वो रहना कहते हैं मैंने कहा बड़ा मुश्किल वक्त आया होगा, कहा नहीं माल मजबूत था,
जी भर के नहीं खा सकते थे, पेट भर के नहीं खा सकते, जिंदा रहने के लिए जितना जरूरी था वो तो मिलता था।
एक दिन आया कि वो जो सारा माल इकट्ठा किया हुआ था खाने पीने के सारा अनाज वो खत्म हो गया।
कहते मैंने फिर कहा लगता है फिर तो बड़ा ही कठिन मरला आ गया होगा,
तो नहीं अभी तो ये खत्म हुआ था लेकिन दरख्तों के पत्ते अभी बाकी थे,
हम दरख्तों के पत्ते खाते हाजत की जगह मंगनियां होती।
तो कहते मैंने फिर कहा तो बड़ा मुश्किल मरला आया होगा,
कहने लगे नहीं एक दिन ऐसा आया कि दरख्तों के पत्ते भी खत्म हो गए।
फिर हम में से एक साहब ने अपने जूते का नीचे से चमड़ा निकाला چمڑے کو پانی میں بھگو کر نرم کیا, اسے منہ میں رکھ کر چوس کر تاکہ پستول ہو جائے. لیکن ہر ان معصوم بچوں کا کیا کرتے جن کی ماں کی چاچیوں سے دودھ خشک ہو چکا تھا. وہ بلک بلک روتے تھے, کلیجے پھٹ پھٹ جاتے تھے. خدا کی قسم ہم میں سے کسی نے محمد رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑا. ہم میں سے کسی نے محمد رسول اللہ کا ساتھ, یہ ایک آزمائش تھی. پاکستان کے لوگوں, اگر میں آپ سے یہ بات کہوں کہ 60 سالہ پاکستان ہو گیا ابھی تک اس پہ اللہ کے دین کا نفاذ نہیں ہوا, تو جواب ایک ہی آتا ہے, گلوبل ولیج میں رہتے ہیں, چودھری لوگ پسند نہیں کرتے, سینکشن لگا دیں گے, ہم بھوکے مر جائیں گے. میں پوچھتا ہوں, جو کلمہ صحابہ نے پڑھا تھا کیا وہی کلمہ نہیں ہے تم نے پڑھا؟ وہ جو حکومت نے قبول کیا تھا کیا یہ وہی حق نہیں ہے جو آپ کو قبول کرنے لگے؟ اس حق میں کوئی فرق ہے؟ اگر اس کی خاطر آزمائش کی بھٹیوں سے وہ گزرے ہیں, وہ خود بھوکے رہے, کبھی میں نے بھی فیصلہ کیا اگر دین کی خاطر بھوکا رہنا پڑا, تو اللہ آپ تو ہر سال ہمیں 1 ماہ 12-14 گھنٹے کی پریکٹس کراتے ہیں, آپ نے جو ہمیں سپاہی بنا دیا ہے, بھوک کے بھی رہنا پڑے تو پرواہ نہیں کریں گے, اللہ تیرے دین کو سر بلند کریں گے. سوچا کبھی کہ عقل مند بنتے چاہتے گراؤنڈ ریالٹیز دیکھنی چاہتی, اور گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ وہ جن کے پاس کچھ نہیں بچا تھا اس آزمائش کی گاٹیوں سے جب گزر گئے, ان میں سے کوئی بھوکا مرا؟ پھر دولت, پھر خوراک اس قدر نہیں ملی کہ اس دن سے لے کر آج تک اسلامیت تک دنیا بھر کے اندر اگنے والا میوا دنیا میں ختم ہو گئے, مکہ میں ختم نہیں ہوتا. ہم نے بھوک سے اور خوف سے تمہیں امن دے دیا. یہ اس آزمائش کی بھٹی سے کامیاب گزر جانے کا اللہ نے اس دنیا کا ایک انعام دیا ہے, آخرت کے انعامات ان کے ابھی باقی. اگر پاکستان پہ کوئی سینکشنز لگا دے تو تم اللہ کی بات کرتے ہو, تم دین کی بات کرتے ہو, تم لوگوں کو قرآن پڑھاتے ہو, تم سورہ کتاب پڑھاتے ہو, تورا پڑھاتے ہو, جس کے اندر جہاد کی باتیں ہوتی ہیں, تو ہمیں ان کے کہنے پہ وہ اپنے کورسز سے نکال دینے چاہیے کہ آزمائش کی بھٹی کے لیے تیار ہو جانا چاہیے؟ تو پھر اس بات پہ یقین نہیں ہے جس اللہ نے کم رزق دیا تھا وہ اللہ آج رزق یہاں لاہور کو رزق دے سکتا یا نہیں دے سکتا؟ اگر مکہ کو رزق دے دیا تھا, غیر چیز ذرا جگہ کے اندر رزق دے دیا تھا, تو کیا مجھے اور آپ کو نہیں دے گا جس کی زمین پہلے ہی اللہ نے زرخیز بنائی؟ یہ پنجاب نہیں ہے جس میں لوگ سونے کی چڑیا کا لقب دیتے ہیں, تو یہ وہی پنجاب ہے جس کی بنیاد پر لوگ اپنے فوج بتاتے تھے. اس پورے راہ آزمائش کی بھٹی سے گزرنا پڑے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے بڑا پیار ہے, جس گھر میں کوئی رہتا ہے اس کو اس سے پیار ہو جاتا ہے, یہ فطری بات ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکے سے بڑا پیار ہے. دشمن نے کہا کہ اگر تم یہاں رہنا چاہتے ہو تو آؤ کمپرومائز کر لیتے. انہوں نے مار کے دیکھ لیا کہ یہ تو باز نہیں آتے, یہ تو اپنی بات پہ قائم ہے. تو دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ آؤ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, कुछ लो और कुछ दो। मैं आपकी जबान में अगर अर्ज करूं, जियो और जीने दो, ये फार्मूला पेश किया। तुम हमारे खुदाओं को बुरा ना कहो, हम तुम्हारे खुदाओं को बुरा नहीं कहेंगे। कुछ बातें तुम हमारे मान लो, कुछ बातें हम तुम्हारी मान लेंगे। और इमरानी आपकी जबान में अगर अर्ज करूं, इसको सेकुलरिज्म कहते हैं। तुम अल्लाह की बात मत करो, हम आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक मुआवजा कर लेते हैं। सेकुलर हो जाते हैं, मुझको घाटियां आन पड़ी। एक आजमाइश आ गई, हम अल्लाह के दीन को गालिब करने की जद्दोजहद में कोशिश करते 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 अल्लाह के पास चले जाएंगे, लेकिन सर मुंह एनराफ न करेंगे, कोई कंप्रोमाइज न करेंगे। जो अल्लाह को मार देंगे उसी पर अमल करेंगे, दूसरे पर अमल नहीं हो सकता। वो आज के दानश्वर फरमाते हैं कि अजीब बात खावर बट भी करता है तो कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। सुलह उदैबिया भी तो कंप्रोमाइज का नाम था। अकलमंद बन के अकल का एक तीर चलाते हैं तो सुलह उदैबिया भी तो कंप्रोमाइज था। मैंने अभी क्या कहा है, जो अल्लाह फरमा दे उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। सुलह उदैबिया के बारे में रसूलुल्लाह ने नाराज से मजबूर होकर कंप्रोमाइज किया कि अल्लाह के हुक्म से किया। कंप्रोमाइज करना होता तो उस वक्त करते जब सहाबा में से कोई शख्स भी मानने को भी तैयार नहीं हो रहा था। कंप्रोमाइज करते तो यहां रसूलुल्लाह कर जाते। आपने कहा सर मिटवा दो और कुर्बानियां कर दो, वापस जाना है। अब तो उम्र जैसा बंदा भी कहता है सच्चा दीन हमारा और बात उन्हें मान ले। अजमाइश की भर्ती है, गुजरना पड़ रहा है। क्या कर नहीं, तुम जो जुर्म करना चाहते हो तुम करो, हम जो अकदाम अल्लाह उसके रसूल की मर्जी अल्लाह से कहेंगे हम तो वो करेंगे। उदैबिया के मौके पर अगर रसूलुल्लाह ने बातचीत का रास्ता इख्तियार किया तो अपनी मर्जी और अपने कंप्रोमाइज से नहीं किया, डायरेक्टली रब का हुक्म था। वे भी रब के हुक्म से वापस में रब के हुक्म से आए थे, ना अपनी बुनियाद पर गए थे ना अपनी बुनियाद पर वापस आए थे, वो कंप्रोमाइज नहीं था। इंसान को इस बात पर इख्तियार नहीं है कि अपने आप को ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद अल्लाह का बंदा करार दे दे और फिर कंप्रोमाइज बंदों के साथ मिलकर अपने किसी भी मफाद के लिए कर ले। साथी नहीं है, थोड़े हैं। एक दिन आया कि आले यासर सारी को मार पड़ रही थी। अबू जहल लईन को एक नई बात सूझी, अगर तो सुनने आने आ सकते हैं सर उनकी एक टांग को वो एक ऊंट के साथ बांधता है, दूसरी टांग को दूसरे ऊंट के साथ बांधता है। तो तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा है और गुलाम मेरी लोडी मेरी यमैया बिन खल्फ है और तुम्हें प्यार करती है। अबू जहल कहता है उमैया भाई घबराओ मत, आज इसको सब सजा देंगे। سے پہلے بھی سزائیں کھا چکے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اپنی بات پر قائم ہے۔ آخری لمحوں میں بھی انہوں نے ایک ٹانگ کو ایک اونٹ کے ساتھ باندھا، دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھا، اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمتوں میں بگاتے ہوئے ابو جہل لین نے ان کی شرمگاہ میں نیزہ مارا اور آپ دو لخت ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، حضرت یاسر ہمارے حضرت وہیں پر بحث پڑے ہوئے ہیں، ابھی ماں قتل ہو چکی ہے، شہادت کے مرتبہ پہ پہنچ چکی ہے۔ صرف آ کے حضرت یاسر نے اتنا کہا، ان بدبختوں کے لیے بدعائی کر دیجیے، کب تک یہ مصیبتیں برداشت کرتے رہیں گے؟ اس طرح ٹیک لگائے رسول اللہ سیدھے ہو گئے، چہرہ سرخ ہو گیا، نہ تم جو پہلوں کے اوپر جو گزرے ان میں سے اصل پھر بھی نہیں گزرا، تم ابھی سے گھبرا گئے۔ دشمن کے ہر دور ازمائش کے طور پر بڑے عجیب ہوئے ہیں، ہر دور کے اندر ہوئے، ان کا ایک وقت آگے کہنے لگا ہے رسول اللہ، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگا محمد تم ہمارے بھتیجے ہو، گھر گھر میں تمہاری وجہ سے لڑائی ہو گئی، ایک فتنہ برپا، اس طرح کرو تم نہ بھاگ آتے، ہم تمہیں بادشاہ مان لیتے۔ ہمیں پتا چل گیا ہے کہ دین ان کی بات تو ایسے تم نے شروع کر رکھی ہے، اصل بات یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے اپنا ایک جتھا بنانا چاہتے ہو، جتھا مضبوط ہو جائے گا تم حکمرانی چاہو گے، تو بادشاہ بن گئے، تم ہمارے بتوں کو برا نہ کہو تو بادشاہ ہمارے بن دو۔ ایک اور ازمائش آ گئی، یہ ازمائش میں ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں جو آج اللہ کے دین کو غلبے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ ادھر سے ہم اتحاد کر کے، ادھر سے اتحاد کر کے، اس کو ساتھ ملا کے، اس طرح کی کلا بازی کھا کر، اس طرح کی کلا بازی کھا کر، کسی نہ کسی طریقے سے ایک دفعہ اقتدار میں آ گئے، اندر سے تو ہم سچے ہیں، پھر اللہ کے دین کا نفاذ کر دیں گے۔ محمد رسول اللہ سے بھی زیادہ کوئی سچا ہو سکتا ہے، رسول اللہ بھی اگر ہماری طرح کہتے تو کہتے، ایک دفعہ اگر اقتدار ہاتھ میں آ گیا تو اقتدار کی قوت سے پھر میں اللہ کے دین کا نفاذ کر کے ہی چھوڑوں گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مرضی کے اوپر کوئی کمپرومائز پھر نہیں کیا، نہیں، اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ دعوت کے ذریعے پہلے لوگوں کے اندر اور باہر کے لوگوں کے دلوں کے اندر انقلاب برپا کرو، ان میں تبدیلیاں لاؤ، جب وہ یکسو ہو گئے، جب اقتدار ان کے دلوں پر آ گئے، تو پھر وہ اقتدار ایسا ہوگا جس پہ اللہ کی حکمرانی ہو سکتی ہے، اور اگر اس طرح بن گیا تو یہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، کوئی نظر کوئی نقصان کی بات نہیں، نو کمپرومائز، انکار کر دیا۔ یہ ایک ازمائش تھی، اقتدار مل رہا ہے، ٹھکرایا جا رہا، بستی کے لوگوں تم نہیں مانتے، نہ مانو کوئی بات نہیں، میں تمہارے لیے دعا کروں، میں آج پانچ والوں کو جا کر کہتا ہوں، عبد العلیم کی قوم کو جا کر کہتا ہوں، وہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے سمجھدار لوگ ہیں، میری بات کو مان جائیں پوری ہوش مندی کے ساتھ، پوری حکمتوں کے ساتھ دعوت دینے کے لیے وہاں گئے۔ حضرت عمر بن ثابت کی روایت کے مطابق لوگوں نے اتنے پتھر مارے، اتنے پتھر مارے، اتنے پتھر مارے کہ سر کا خون پاؤں تک چلا گیا۔ اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کے ساتھ بیٹھے ایک دن دکھ درد کے قصے بیان ایک دوسرے کو کر کے محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں امی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کبھی آپ کو کوئی کٹھن مرل آیا؟ کہا ہاں، میں ایک دفعہ عبد العلیم کی قوم کے پاس کیا تھا طائف میں، انہوں نے اباس لڑکے میرے پیچھے لگا دیے، مجھے پاگل مجنون دیوانہ کہتے، پیر کی آوازیں لگاتے، تالیاں پیٹتے اور پاک پاک کے نشانے لگاتے اور میرے تخرب کو مارتے، سر کا خون میرے پاؤں تک چلا گیا تھا، میں اوپر سے دھوپ اندر سے دھوپ چلنے کے قابل نہ رہا، تو ایک مکان کے سال آ کر میں نے کہا کہ سال گھر سے پالوں پھر اٹھ کر چل پڑوں گا۔ گھر کے لوگ باہر نکلے، پالوں سے پکڑ کر بسیتا اور کہا کہ تمہیں مکان کا سال بھی نہیں لینے دیں گے، اور دھکا مار کے وہاں سے نکالا۔ کائنات کا پلٹا پھٹ گیا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھتے ہوئے، حتیٰ کہ ارحم و